پیر 30 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ پاکستان کی حکمراں جماعت کے وزیر اعظم، اہم رہنما اور وفاقی کابینہ کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ لندن میں غیر رسمی بات چیت۔ لندن کے ایک تجزیہ کار نے کہا،
عام حالات میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حکمراں جماعت جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے اس ملک کو زیادہ سیف سمجھے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ لندن میں پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کا غیر رسمی اجلاس جاری ہے، جس میں ملک کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر خارجہ خواجہ آصف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت دیگر اہم پارٹی رہنما شریک ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے لندن میں میڈیا سے بات کی اور کہا کہ اداروں اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے،
ملک ایک ہے اور سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام۔ ٹیلرسن صاحب آئے تھے، وہ میٹنگ دیکھی تھی، سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک ایک ہے، سارے ادارے ایک سائڈ پہ، ملک چل رہا ہے الحمدللہ، حکومت چل رہی ہے۔ میں کانسپریسی تھیوری میں نہ بلیو کرتا ہوں نہ اس کی گنجائش ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مانافورٹ پر امریکہ کے خلاف سازش کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس مقدمے کا تعلق صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت سے ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مانافورٹ مختصر مدت کے لیے انتخابی مہم کے مینیجر رہے ہیں اور ان پر الزامات لگائے جانے کے بعد ان سے مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا۔ روس کی امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت سے متعلق سنیے عابد حسین سے۔
امریکی خفیہ اداروں کا چھان بین کے بعد کہنا ہے کہ روسی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخاب جیتنے میں مدد کی کوشش کی تھی اور روس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیموکریٹ حریف ہلری کلنٹن کے ای میل اکاؤنٹس ہیک کیے تھے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹرولز کو رقم دے کر نازیبہ کمنٹس کی مہم چلا کر انہیں بدنام کیا تھا۔ روس اور ٹرمپ دونوں کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹویٹر پر ان تحقیقات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن ان کا الزام ہے کہ ماسکو اور ہلری کلنٹن کے درمیان تعلقات تھے۔
اسپین کی حکومت آج سے کاتالونیا کی پارلیمان اور سرکاری محکموں کی باگ ڈور سنبھال رہی ہے۔ احوال کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
کاتالونیا کی تحریک آزادی کے رہنما کارلوس پوجیدیمون نے کاتالونیا کی عوام سے اسپین کی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے۔ کچھ روز پہلے کاتالونیا کی جانب سے اعلان آزادی کے جواب میں اسپین کی حکومت نے کاتالونیا کی پارلیمان تحلیل کر دی تھی اور وہاں اپنا قانون نافذ کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ ادھر ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کاتالونیا کی تحریک آزادی کے رہنما بیلجیم میں ہیں۔ اس سے پہلے اسپین کے اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ پوجیدیمون اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت کارروائی کے آغاز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
تاہم کیتالونیا کی عوام اور ان کے منتخب کردہ وزیروں کو یہ فیصلہ قبول ہے یا نہیں، یہ اس وقت واضح ہوگا جب تحلیل کردہ کیتالونیا حکومت کے تقریباً 2000 سرکاری ملازمین دفاتر میں حاضری دے کر اسپین کی مرکزی حکومت کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل میں داخل ہونے والی ایک سرنگ تباہ کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک ترجمان نے بتایا کہ ایسی سرنگ کھودنا اسرائیلی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی اسرائیلی فضائیہ کی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل سے غزہ میں اشیاء خوردنوش اور دیگر سامان کی ترسیل کے لیے یہ سرنگیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ زمینی راستے پر موجود اسرائیلی رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ عالمی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ 2016 میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بلند ترین سطح کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ ایک دہائی کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ احوال کے ساتھ نازش ظفر۔
محققین کا کہنا ہے کہ انسانی سرگرمیوں اور موسمی بگاڑ کا باعث بننے والی موسمیاتی کیفیت ایل نینیو کی وجہ سے یہ مقدار بڑھی ہے۔ محققین کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 8 لاکھ سالوں میں پہلی بار اس سطح کو پہنچی ہے۔ یہ تحقیق 51 ممالک میں کی گئی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی پیدا کردہ سب سے اہم گرین ہاؤس گیس ہے جو حالیہ عشروں میں زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ انسان کوئلہ، گیس اور تیل جلا کر یہ گیس پیدا کرتے ہیں جو فضا میں جمع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ہالی ووڈ اسٹار کیون اسپیسی نے 30 سال پہلے ایک نابالغ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کرنے کے الزام کے بعد معافی مانگی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، سنیے نادیہ سلیمان سے۔
ہالی ووڈ اسٹار کیوین اسپیسی پر اسٹار ٹریک ایکٹر اینتھنی ریپ نے 30 سال پہلے جنسی حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اینتھنی ریپ نے ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ جب وہ صرف 14 برس کے تھے تو کیوین اسپیسی نے ان پر حملہ کیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کیوین اسپیسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے واقعے کی معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایسا کوئی واقعہ یاد تو نہیں، تاہم اگر ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو یہ یقیناً انتہائی نامناسب تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ان کے مرد اور خواتین دونوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، تاہم اب وہ ہم جنس پرست ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع آج لندن میں پاکستان کی حکمراں جماعت کے وزیر اعظم، اہم رہنما اور وفاقی کابینہ کے وزراء کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ لندن میں غیر رسمی بات چیت ہے۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں اس وقت لندن کے صحافی رضا سید سے رابطہ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ان کے پاس آنکھوں دیکھا احوال اور تازہ صورتحال ہوگی۔ رضا، آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟
جی، میں اس وقت نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے آفس کے باہر کھڑا ہوں، جہاں پہ ابھی ابھی خاقان عباسی، شاہد خان عباسی، نواز شریف، میاں شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے درمیان میٹنگ ختم ہوئی ہے اور وہ ابھی یہاں سے نکلے ہیں۔
تو یہ جگہ ہے کیا مسلم لیگ کا باضابطہ دفتر ہے یا محض ان کے صاحبزادے کی کوئی آفس یا کچھ اور ہے؟
جی، یہ صرف ان کے صاحبزادے کا آفس ہے اور نواز شریف اکثر پاکستان سے آئے ہوئے تمام سیاسی لیڈروں سے یہیں پہ ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی گھر پہ کسی کو نہیں بلواتے۔
تو یہاں آج کیا سرگرمیاں رہی ہیں رضا سید؟ کون آیا، کون کون گیا؟
جی، آج تقریباً 10:40 پہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سب سے پہلے آئے، اس کے بعد میاں شہباز شریف آئے اور سب سے آخر میں فواد حسن فواد آئے میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے، اور تقریباً یہ ملاقات 3 گھنٹے جاری رہی اور 2 بجے کے قریب ختم ہوئی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام لوگ آفس سے نکلے ہیں، اور جب مشاورت اور میٹنگ کے بعد باہر آئے تو خاقان عباسی نے بتایا کہ ہم نے صرف، یہ میرا چونکہ نجی دورہ تھا اور میں یہاں پہ نواز شریف سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور ہم نے جماعت کے حوالے سے، جبکہ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف ہی ہمارے ہیڈ ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی اور کو قبول نہیں کر سکتے، -1 فارمولہ پر کبھی کوئی عمل نہیں ہوگا اور نہ ہی جب ایک کیا گیا شاہد خاقان کے حوالے سے۔
اچھا رضا، ایسا کریں، چونکہ آپ موبائل فون پر ہیں نا، تو ایک طرف اس کا رخ کر لیں، مجھ سے بات کرتے رہیں، اس لیے کہ جو ہی آپ بدلیں گے، گردن گھمائیں گے تو پھر سگنل خراب ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی آنے جانے والے یا کسی مسلم لیگ نون کے نمائندے یا رہنما نے کوئی بات کی کہ یہاں ملاقاتوں کا اصل مقصد تھا کیا؟
اصل مقصد جو ہمیں اندر کی خبر اطلاعات وہ یہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور میاں شہباز شریف، انہیں جو ٹکراؤ کی جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس سے روکنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہ کی جائے اور تمام معاملات مفاہمت سے حل کیے جائیں، اور اسی سلسلے میں آج دونوں رہنما یہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے ملاقات کی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اس وقت سارا فوکس آئندہ آنے والے انتخابات میں ہے جو کہ 2018 میں ہونے جا رہے ہیں۔
اچھا، تو اسحاق ڈار صاحب نظر آئے؟
جی نہیں، اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ صبح سے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کسی اور کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے نام وہی لوگ چاہتے
رضا سید بالکل صحیح وقت پر آ کر کے آپ کے ٹیلی فون نے بھی جواب دیا. بہرحال اس تفصیل کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں سے میں اپنے سامعین کو سیدھا استقبال دیا چل رہا ہوں. وہاں پر ہمارے نمائندے شہزاد ملک موجود ہیں. اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ہل جل ہے. لندن کے اس بیٹھک کے نشست کے سلسلے میں کوئی موشن وغیرہ کی بات ہے. شہزاد ملک میری مدد کریں, بتائیں تفصیل ہے کیا.
جی شفیع, آج جو جس طرح آپ نے بتایا کہ تحریک انصاف نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس پر نہ صرف برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ایک پوری جو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ کابینہ کے عام ارکان بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہے اور وہ لندن میں ہیں, اور ان کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے شفقت محمود, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ ایک تحریک استحقاق جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کریں گے جو کہ 2 نومبر سے شروع ہوگا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی لندن میں کوئی ایک کوئی منصوبہ بندی بن رہی ہے, کوئی اداروں کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. البتہ انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ لوگ نجی طور پر بھی گئے ہیں تو کم از کم اس کو ان تمام افراد کو پارلیمنٹ کو آگاہ کر کے پھر کہیں جانا چاہیے تھا, اور تمام تفصیلات جو ان اس دور پہ جو اخراجات ہوئے ہیں ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت جو ہے وہ پیش کرے. جی شفیع,
اسلام آباد سے شہزاد ملک بہت بہت شکریہ. کئی ملکوں کے ملک بدر افراد یا خود ساختہ جلہ وطنی کے دوران لوگ اپنے اجلاس لندن میں کرتے رہے ہیں, ہوتے چلے آئے ہیں. یہ جو خبر ہے نا, وزیر اعظم, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, کابینہ کے اراکان, تو ان کے یہاں کی بیٹھک کے بارے میں اب تجزیے کی طرف میں جا رہا ہوں. مگر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی ملک کی حکمراں جماعت نے اپنا اعلیٰ سطح کا اجلاس یا اس سطح کی میٹنگ لندن میں کی ہو؟ میں نے یہ سوال یہاں لندن میں کوئنز کانسل بیرسٹر صبغت اللہ خان سے کیا.
یہ جو آپ نے مثال دی اس سے ہی ملتی ہوئی, لیکن ورلڈ وار ٹو میں فرانس کی گورنمنٹ تھی, حکمراں جماعت یہاں تھی, جو اس کا اجلاس ہوتے تھے, لیکن اس لیے ہوتے تھے کہ وہ قبضہ کیا ہوا تھا ہٹلر نے ان کے ملک کے اوپر,
ٹھیک ہے,
وہ اتحادی تھے تو مجبوراً ان کا یہاں ہو سکتا تھا, امریکہ میں کام کرتے. اسی طرح اگر کوئی ایک مثال تو یہ آتی نا فوراً, تو لیکن میرا خیال ہے مجھے ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ حکمراں جماعت جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں اجلاس کرے گی. یہ البتہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم بیمار ہے تو اور یہاں ہے تو اس کو اور امپورٹنٹ بات ہے تو حکمراں جماعت کے دوسرے وزیر آ سکتے ہیں, کابینہ کی میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بڑے مجبوری حالات میں, عام حالات میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حکمراں جماعت جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے اس ملک کو زیادہ سیف سمجھے یہاں جمع کرے. آئی ڈونٹ تھنک.
ٹھیک ہے, تو صبغت اللہ قاضی صاحب, آپ نے جنگ عظیم دوم کے دوران فرانس کی جلہ وطن حکومت کی مثال دی, یہاں ہوا تھا, تو کیا وہ حکومت لندن میں قائم ہوئی تھی؟ اس کا آگے پیچھا کوئی جغرافیہ بتائیے گا.
ظاہر بات وہ حکومت جو ہے وہ ایک تو حکومت تھی فرانس میں, جو فرانس کی وشیز حکومت تھی, جو ہٹلر والی حکومت تھی, لیکن دوسری حکومت جو ہے وہ ان ایگزائل بنائی گئی تھی, جنرل ڈی گال اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ ظاہر بات ہے اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں تھا. اسی طرح کوئی بھی اگر حکومت جو ہے وہ آئے ایگزائل میں بن جائے یہاں, کہ ہم حکومت ہیں, اگر برطانیہ کل ملک ہے کوئی بھی ملک ہو اس میں معاشرہ رکھ جائے, اس کی جو لافل حکومت ہے وہ یہاں آ کے کہے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہماری گورنمنٹ ان ایگزائل ہے, وہ برطانیہ ریکگنائز کر لے, تو ظاہر بات ہے حکومت کا اجلاس ہو رہا ہے ان حالات میں, ہو سکتا ہے ایکسٹراآرڈینری غیر معمولی حالات میں.
ٹھیک ہے, تو ذرا اسی غیر معمولی حالات کے عدسے یا دوربین سے دیکھیں آپ, پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ کے لندن میں ہونے والے اجلاس کہیں, میٹنگ کہیں, جو بھی کچھ ہے, اس کی صدارت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی, جس میں موجودہ وزیر اعظم نے بحیثیت ایک رکن شرکت کی. ایسے اجلاس کی کوئی تاریخ میں مثال موجود ہے؟
جناب دیکھیں تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے, لیکن اس ملک میں یہ غیر قانونی نہیں ہے, اس ملک میں کوئی بھی اجلاس کر سکتا ہے, اس ملک میں فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف میٹنگ ہے, بشرطے کہ وہاں وائلنس کو نہ اکسایا جائے تو میٹنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن تعجب خیز بات یہ ہے اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اجلاس یہی نہیں کہ سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں, وہ بھی ہو سکتا, وہ بھی میرے سامنے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم اتنا اہم ہو, جیسے چرچل صاحب تھے, ونسٹن چرچل اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے, وہ ریٹائر ہو جاتے اگر تو ان کو وہ کسی ملک میں ہوتے وہاں جا کے لوگ گورنمنٹ مل سکتی تھی. اسی طرح نواز شریف صاحب اتنے اہم آدمی ہیں جو وہ ریٹائر ہو جاتے. لیکن جو تعجب کی بات ہے, بڑی سخت تعجب کی بات ہے, وہ یہ کہ یہ سابق وزیر اعظم نہیں ہے, ایک شخص ہے جسے سپریم کورٹ نے جس کا کیس بھیجا ہے ایک عدالت میں کرپشن کے معاملات میں, اور وہ از وانٹیڈ, پاکستان میں اس کا وارنٹ جاری ہو رہا ہے, عدالت کہہ رہی ہے کہ چلا تاریخ تو نہیں آ رہا. ایسے شخص کو یہاں پہلے تو رہنے کی اجازت ہی, مجھے تعجب ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ سیف ہیون بنائی ہوئی اس کے لیے, دنیا جان, برطانوی حکومت جانتی ہے, ہائی کمشنر جان رہا ہے, تو بڑا تعجب ہے. میرا خیال ہے مجھے تعجب نہیں ہوگا, میری بات ہوتی ہے یہ کچھ ایم پی سے کہ یہاں یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا جائے, ہو سکتا ہے بہت ایکسٹرا آرڈینری, نہ صرف یہ اجلاس ہو رہا ہے بلکہ ایسا اجلاس جس کی صدارت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس پہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے, اس کو تو اس ملک رہنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. میں جانتا ہوں, میں نے کیسز کیے ہیں, لوگ یہاں آتے ہیں ان کے پاکستان میں کیس ہے, وہ یہاں آنے نہیں دیتے, ویزا کینسل کرتے ہیں, کہتے ہیں یور پریزنس از ناٹ کنڈیوسیو ٹو پبلک گڈ, کہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہاں سے آدمی اپنی عدالت کو چھوڑ کے یہاں بھاگ کے آ جائے. مجھے بڑا سرپرائز ہے.
یہ تھے کوئنس کاؤنسل لندن میں بیرسٹر صبغت اللہ قادری, میں نے انہیں خان کہا تھا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اسی موضوع پر میں نے پاکستان کے سینئر صحافی مسٹر عارف نظامی سے بھی بات کی, پوچھا کہ اب تک تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی فوج کے ساتھ کشمکش جاری ہے, لیکن اب تو یہ نوبت آئی ہے کہ حکمراں جماعت کو اپنی ایک نشست پاکستان میں کرنے کے بجائے لندن آنا پڑا, یہ کیا ہے؟ کیا یہ حکمراں جماعت کا ملک بدری کا اجلاس ہے؟
اس کی دیکھیں, ویسے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر نواز شریف جدہ سے لاہور آ جاتے یا اسلام آباد چلے جاتے تو بہت سارے لوگوں کا کرایہ اور وقت بچ جاتا, اور یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید کوئی جو بھی فیصلے ہوں گے لیک ہو جائیں گے یا کیا.
تو عارف نظامی صاحب, میں اس کو کیسے پڑھوں اگر جو تصویر اب بن رہی ہے, کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پاکستان میں سیاسی جماعت چاہے ہاں وہ حکمراں ہی کیوں نہ ہو, اب اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہے, اس کے فیصلے لیک, اس کی حرکتیں لیک, سب چیزیں لیک؟
مطلب ان کی جو کم از کم جواز یہی ہے, اور یہ بسوں سے جنم لے رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح چلے گا جس میں حکمران جماعت ہی جو اتنی محبوس ہو, اور یہ اس قسم کی جو اجلاس ہیں ان کو باہر اترنے پڑے. یعنی دلچسپ بات یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف یہ میاں نواز شریف کہتے ہیں اپوزیشن میں, اور دوسرے حکومت میں بھی ہیں, اور جہاں تک شاید حقان عباسی صاحب کا تعلق ہے, ان کا تو فوجی قیادت سے تال میل بہت اچھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے یہ پریفر کیا کہ اجلاس لندن میں ہو, اور اس میں اظہار ڈار صاحب بڑے چپکے سے ایک ایسی میٹنگ جو ان کے لیول کی دی تھی اس پہ خصوصی جہاز لے کے تاجکستان گئے, اور وہاں سے جدہ سے کے ذریعے لندن پہنچ گئے کہ جی میری صحت خراب ہے. تو ایسی لگ رہا ہے جیسے کہ ایک فیئر سنڈرم جو ہے نا, وہ اگر حکمران جماعت میں اتنا زیادہ ہے تو ہم عام آدمیوں میں کیسے ہوگا. تو ایک جنرلی اسپیکنگ میں ایک کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا, ہو از ہولڈنگ دا اسٹور.
کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف آئندہ کے لیے اپنی جماعت کو ریموٹ کنٹرول کی طویل المدتی حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں؟
لیکن ان کی پہلی ریموٹ کنٹرول تو کسی حد تک کو کامیاب نہیں ہوئی ہے, وہ یہ تھی کہ میں باہر فضل بن جاؤں گا اور میں کنٹرول کروں گا, باہر سے بھی یا اندر سے بھی, باہر یعنی حکومت سے باہر ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خیالات بڑے بلند ہیں, نیک ہیں, اچھے ہیں, بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ان کے ایک وزیر جو ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں, روز مرے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ حکومت کریں, کوئی اور حکومت کریں, یعنی کہ سول کنٹرول آف دی آرم فورسز کے اصول پہ ہم لڑیں گے. لیکن جو ان کی پارٹی ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, وہ ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, ان کی وزیر اعظم ان کے نامزد وزیر اعظم صبح وزراء کے کثیر تعداد, ان کے برادر خود, وہ سب کہتے ہیں کہ میاں صاحب ٹھنڈی کر کے کھائیں, الیکشن ہونے دیں, جنرل کے الیکشن ہونے دیں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. وہ ان کی حامی اور بننے کو تیار نہیں ہے, اجتماعی خودکشی جس کو وہ نام دیتے ہیں.
یہ تھے پاکستان کے سینئر اور معروف صحافی مسٹر عارف نظامی. پاکستان میں حکمراں جماعت کا اپنا اعلیٰ سطح کا مبینہ اجلاس یا اہم بیٹھک, اس کو لندن میں کرنا پاکستان میں سیاست یا سیاسی حالات سے متعلق کیا اندیا دے رہا ہے؟ یہ سوال میں نے محقق اور سول ملٹری ریلیشن پر کتاب کے مصنف اور تدریسی عمل سے وابستہ ڈاکٹر اعجاز حسین سے کیا.
یہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ لندن روانہ ہوئی تھی, اور اس میں جو ہے وہ ایک تو ان کی سیاسی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ پاکستان سے باہر وہ ملاقاتیں کرنے چاہتے ہیں, غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ بات چیت کرنا ان کے لیے محفوظ نہیں ہے, اور دوسرا اس میں اس چیز کا بھی جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اپنی جماعت کے والد سے کافی جو ہے وہ سنجیدہ ہیں اور پریشان بھی ہیں, اور وہ جماعت کو متحد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں.
تو پاکستان میں جو سول ملٹری تعلقات کی جو ایکویشن ہے, اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ حکمراں سیاسی جماعت بیرون ملک اپنا اجلاس منعقد کر رہی ہے, کیا اندیا دیتی ہے؟
دیکھیے, پاکستان کے سول اور فوجی جو تعلقات ہیں وہ تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کی حد تک ہیں, اور میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا بالخصوص جو موجودہ حکومت ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان سے باہر رہ کے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ پریشر میں آ جائیں گے, میرا خیال ہے اس طرح کے جو ہے یہ مغالطے ہیں, اور اس میں ان کی اپنی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ آپس میں جو ہے جو ہاؤس ہے وہ ڈیوائڈڈ ہے, اور دونوں جو برادران ہیں ان کے اندر کافی سنجیدہ قسم کے سیاسی اور انتخابی جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں. تو مجھے میں ان میں جماعت کے اندر جو کمزوری ہے اسی کی طرف جو ہے اشارہ زیادہ طور پہ کرنا چاہوں گا. فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر یا ان کو کوئی انڈیا دینا, میرا خیال ہے یہ اتنا نہ یہ مؤثر ہوگا اور نہ یہ لگتا ہے کہ یہ مقصود ہے.
اچھا, تو آپ نے خود بھی اشارہ کیا اس طرف ڈاکٹر صاحب, اور اپنے سول ملٹری تعلقات پر ایک تھیوریٹیکل کتاب بھی لکھی ہے, تو جو آپ نے تھیوریز لکھی ہیں ان کے لحاظ سے کیا کہیں گے آپ, یہ فوجی اقتدار کی کون سی شکل ہے سر؟
جی, بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. میں نے جو اپنی ریسرچ ہے اس میں ایجنسی تھیوری جو ہے اس کو استعمال کیا ہے, جو اسٹرکچر کے مخالف تو نہیں ہے لیکن اسٹرکچر سے اوپر اٹھ کے آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پاکستانی سول اور فوجی تعلقات ہیں میں ان کو ہائبرڈ گنتا ہوں, یعنی ان میں ہماری جو سیاسی حکومت ہے اس نے پچھلے 4 سال سے فوج کو جو ہے بہت زیادہ داخلی طور پہ اسپیس دی ہے, لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں. وہ بیرونی جو ہیں وہ زاویے سے, مثال کے طور پہ افغانستان کی پالیسی میں پرائم منسٹر نے انٹروین کیا, پھر انڈیا کے حوالے سے انہوں نے انٹروین کیا, تو یہاں پہ آ کے جو درمیان میں جو ہے وہ گڑبڑ سی ہو جاتی ہے, لیکن میں اس کو ہائبرڈ سول ملٹری ریلیشن کی ٹائپ جو ہے وہ جانتا ہوں.
تو ڈاکٹر اعجاز حسین, صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کا آئین برقرار ہے, ہر بات کوٹ ان کوٹ آئین کے مطابق ہو رہی ہے, تو پھر سیاسی جماعتیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟
ہر چیز آئین کے اندر جو ہے ہو تو رہی ہے, لیکن اس میں جو ہے دیکھیں فوجی عدالتیں بنتی ہیں وہ آئین کے اندر ہی بنتی ہیں, لیکن جو ہے پارلیمان, جہاں پہ پارلیمانی ادارے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں, جہاں پارلیمان مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں عام طور پہ نہیں پائی جاتی. اور دوسرا یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو کمزور ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے غیر منتخب اداروں کی طرف دیکھتی ہیں, اور ابھی بھی جو ہے اگر میں موجودہ مسلم لیگ نور کی مثال دوں جو کہ موجودہ جو ہے وہ طاقت میں جماعت ہے, ان کے اندر بھی لڑے بازی ہیں, اور اس میں ایک جو بھائی ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری سیاسی جماعتوں نے جو ہے نہ جماعت سازی کی ہے نہ تنظیم سازی کی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی ہے.
اچھا, تو یہ شارٹ کٹ نہ لگیں, اور ایسا کیا ہو کہ اب تک جو ٹیڑھا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے, اس کے لیے کیا حل کیا ہے سر؟
حل یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, چاہے وہ غیر منتخب ہیں چاہے منتخب ادارے ہیں, ان کو بہرحال جو ہے پاکستان کا جو آئین ہے اور وہ آج کا موجودہ آئین نہیں ہے, جو 1973 میں آئین بنا اس آئین کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس آئین کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے اندر جو شکے ہیں جو 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 اس کے اندر جو آپ کہنے کے پروویژنز ہیں دفاعات ہیں ان کو جو ہے وہ لیٹر اینڈ اسپیرٹ اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اب ہمیں اس چیز کے طرف جانا پڑے گا کہ سارے ادارے جو ریاست کے ہیں وہ اہم ہیں, ان کی ضرورت بھی ہے, لیکن جس طرح کے جو ایڈوانسڈ ڈیموکریسیز ہیں جیسے انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے جہاں پہ مل بیٹھ کے وہ معاملات طے کرتے ہیں, لیکن جو سویلینز ہیں بہرحال وہ جو ہیں وہ انگلش میں کہتے ہیں دے آر دا رائٹ ٹو بی رانگ, تو وہ ان کو حاصل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سویلین جو ہیں وہ کوئی شخصیات کی حد تک جو ہیں وہ باقی غیر منتخب اداروں کے اوپر وہ حاوی ہو جائیں گے, سب مل کے چلتے ہیں. تو اس طرح سے انہیں جو ہے گریجولی جو ہے آنا پڑے گا, لیکن یہ ایک 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 مثالی جو ہے وہ چیز ہے, یہ کس طرح ہوگا یا کس طرح اس کو کیا جا سکتا ہے یہ آئندہ جو ہے ہمیں دہائیوں میں یا آئندہ سالوں میں اس کا اندازہ ہوگا.
یہ تھے سول ملٹری ریلیشن پر کتاب کے مصنف, محقق اور تدریسی عمل سے وابستہ ڈاکٹر اعجاز حسین. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شرمین عبید کی بہن صاحبہ سے ڈاکٹر کی دوستی کا قضیہ اور قانون و ضابطہ کیا ہے آنے کو ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین شعیب ملک کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں نوجوان کھلاڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سینئر کھلاڑیوں کی موجودگی بھی ٹیم میں بہت ضروری ہے.
ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ اچھے ینگسٹرز آئے تو سینئر کو نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. دیکھیے جو ینگسٹر آپ کا بچہ ہے وہ ایک را ٹیلنٹ ہے, وہ را ٹیلنٹ جو 6 سال میں جا کے چیزیں سیکھے گا, ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور دیا, لیکن وہ جو 6 سال میں چیزیں سیکھے گا وہ جو سینئر کی سراؤنڈنگ ہے وہ اس کو جلدی وہ چیزیں سکھاتی ہے. ہاں, having said that, سینئرز اچھے ہونے چاہیے.
بھارتی بیٹسمین وراٹ کوہلی آئی سی سی کی عالمی ون ڈے رینکنگ میں ایک مرتبہ پھر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. گزشتہ عالمی رینکنگ میں نمبر 1 کھلاڑی اے بی ڈی ویلیئرز دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. اس رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم نے اپنی 4th پوزیشن برقرار رکھی ہے. بالنگ میں پاکستان کے حسن علی کا بدستور پہلا نمبر ہے, جبکہ آل راؤنڈر کی عالمی رینکنگ میں بھی پاکستان کے محمد حفیظ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے. روجر فیڈرر نے سوئس انڈور ٹینس کے فائنل میں یوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو 6-7, 6-4 اور 6-3 سے شکست دے دی. یہ روجر فیڈرر کا اس سال 7th ٹائٹل ہے. سابق عالمی نمبر 1 کیرولائن وزنیاکی نے سنگاپور میں ہونے والا ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں انہوں نے وینس ولیمز کو 6-4 اور 6-4 سے شکست دے دی. اس ٹورنامنٹ کے ساتھ ہی یہ بات یقینی ہو گئی کہ سیمونا ہیلپ سال کا اختتام عالمی نمبر 1 رینکنگ پر کریں گی. اسپینش فٹ بال لیگ میں چیمپئن ریال میڈرڈ کو جیرونا کے ہاتھوں 1-1 میں 2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. جیرونا کی ٹیم پہلی مرتبہ اسپینش لیگ لا لیگا میں حصہ لے رہی ہے. برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی. اگرچہ وہ میکسیکن گراں پری میں 9th نمبر پر آئے, لیکن اس کے باوجود وہ 4th ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے.
کھیلوں کے حوال عبدالرشید شکور کی زبانی, گھی لگا کر بچوں کو روٹی دیں تو بچے بیمار. دوسری بیوی کی ویب سائٹ سے خواتین کو بھی فائدہ اور وہ 3 ہفتے تک مجھے ریپ کرتا رہا. یہ کہاں کے عنوانات کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا, یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے عنوانات ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر آنا ہوگا. سیربین کا نصف آیا اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. خلاصہ آج خبروں کی ذمہ داری فرد جاوید کی ہے.
لاہور
لندن میں پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کا غیر رسمی اجلاس جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مانافورٹ پر امریکہ کے خلاف سازش کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے خارجہ پالیسی نے ایف بی آئی سے غلط بیانی کرنے اور کریملن سے منسلک ایک روسی پروفیسر کے ساتھ رابطے رکھنے کا اعتراف جرم کیا ہے. اسپین کی حکومت آج سے کاتالونیا کی پارلیمان اور سرکاری محکموں کی باغ ڈور سنبھال رہی ہے. اسپین کے اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ کاتالونیا کی تحریک آزادی کے رہنما کارلوس پوجڈیمون کے خلاف بغاوت کے مقدمات شروع کرنے کا امکان ہے. عالمی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ 2016 میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بلند ترین سطح کو پہنچ گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرد جاوید سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈین سپریم کورٹ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق ایک اہم کیس کی سماعت مؤخر کر دی ہے. کیس میں عدالت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ریاست کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے یا حاصل رہنا چاہیے کہ کون وہاں کا مستقل شہری ہے اور کون وہاں زمین خرید سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
اس کیس میں سپریم کورٹ کو دستور ہند کے آرٹیکل 35A کا جائزہ لینا ہے. یہ کیس سیاسی اعتبار سے انتہائی حساس ہے کیونکہ جموں کشمیر کو دستور ہند کے تحت ایک خصوصی درجہ حاصل ہے جس کے تحت ریاست سے باہر کے لوگوں کو وہاں پراپرٹی خریدنے کا حق حاصل نہیں ہے. باہر کے لوگ ریاستی حکومت کی ملازمتوں کے لیے بھی اہل نہیں ہیں. اس کیس پر کشمیر میں بہت تشویش ہے اور اس لیے ریاست میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اور دیگر تنظیمیں متحد ہو کر اس کی مخالفت کر رہی ہیں. دستور ہند کے اس آرٹیکل کے خلاف 4 پٹیشن دائر کی گئی ہیں جن میں عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ ریاست کو حاصل اس اختیار سے ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. وفاق اور ریاست میں حکمراں بھارتی جنتا پارٹی ہمیشہ سے آئین کی دفعہ 370 کے خلاف رہی ہے اور اس کا موقف ہے کہ ریاست کو حاصل خصوصی اختیارات ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن ان خصوصی اختیارات کو برقرار رکھنے کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان سے کشمیر کا الحاق اسی شرط پر ہوا تھا اور اگر اس نظام میں تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ ریاست کے عوام کے ساتھ دھوکا ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رہنے والے 30 کیتھولک مسیحی خاندان نے اپنے مذہبی روایات کی بحالی میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے. 50 سال پہلے کی بات ہے کہ آگ لگنے کی واردات میں کلیسا کی گھنٹی تباہ ہو گئی تھی. نئی گھنٹی کو نصب کرنے کی تقریب میں ہندو، مسلم اور بودھ نے بھی شرکت کر کے مذہبی رواداری کی کشمیری روایات کا اظہار کیا. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر 120 سال پرانے کیتھولک چرچ میں 50 سال بعد نئی گھنٹی کو نصب کیا گیا تو ٹاور پر لگی نئی گھنٹی کی رسی کو عیسائی پادری کے ہمراہ مسلم، ہندو اور سکھ فرقے کے معزز شہریوں نے بھی کھینچا. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران کشمیر میں بھی مظاہرے ہوئے تھے. اسی کشیدگی کے دوران سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر واقع کیتھولک ہولی فیتھ چرچ کا بیل ٹاور پراسرار آگ کی واردات میں تباہ ہو گیا. اسی واردات میں چرچ کی گھنٹی بھی ناکارہ ہو گئی تھی. نصف صدی بعد گھنٹی کی تنصیب کے لیے منعقدہ ایک سادہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چرچ کے پاسٹر رائے نے کہا کہ خدا کی مخلوق باہمی روحانی اقدار سے دنیا کو امن کا پیغام دے سکتی ہے. چرچ سے وابستہ سڈنی روتھ نے بتایا کہ فی الوقت بارہمولہ میں کیتھولک عیسائیوں کے 10 اور سری نگر میں 30 خاندان آباد ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وادی کشمیر کے 70 لاکھ نفوس میں کیتھولک عیسائیوں کی تعداد 150 سے بھی کم ہے.
ہمارا یہاں یہ 30 فیملیوں کا پورے کشمیر میں رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پیار اور محبت ہمیں اپنے پڑوسیوں سے، ہمارے دوستوں سے ملتا ہے، وہی کافی ہے.
روت کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں عیسائیوں کی موجودگی کے شواہد 1400 سال قبل ملتے ہیں، تاہم مولانا آزاد روڈ پر واقع یہ چرچ 19ویں صدی کے اواخر میں قائم کیا گیا تھا. لال چوک کے اداسنی مندر کے مہنت بابا امرت داس اداسنی نہ صرف تقریب میں موجود تھے بلکہ انہوں نے دیگر فرقوں کے ساتھ زہرانے میں بھی شرکت کی.
جی، ہم لوگ سب ایک ہے، بھائی چارا ہے، سب پریم پیار سے رہتے ہیں، اس لیے سب اکٹھے تھے.
سکھ رہنما گیانی جیپال سنگھ نے بتایا کہ کشمیر میں مذہبی رواداری پورے جنوب ایشیا میں مشہور ہے.
انہوں نے سب دھرموں کو بلایا ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی بودھ ہیں، سب آئے ہیں.
इनके साथ शामिल होने के लिए सो दैट पीस एंड हार्मनी रहे इस कश्मीर में।
मिस्टर सिंह का कहना था कि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही थी तो कश्मीर में हिंदू सिख और मुसलमान एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मुसलमान ताजर और सामाजिक कारकुन हाजी मंजूर मलिक ने इस मौके पर उन कश्मीरी पंडितों की जिलावतनी पर अफसोस किया जो 1990 में मुसला शुरू शुरू होते ही कश्मीर छोड़कर चले गए थे।
अगर कश्मीरी पंडित यहाँ आना चाहेंगे वैसे हम यही दुआ करते हैं कि ये कितनी बड़ी मैसेज है उन लोगों के लिए जो यहाँ इनसे ज्यादा थे और यहाँ से चले गए।
काबिल जिक्र है कि मुरादाबाद के एक ईसाई ताजर ने 105 किलो वजनी पीतल की घंटी को श्रीनगर के चर्च के लिए अतिये के तौर पर भेजा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
पाकिस्तान में शर्मेन उबैद चन्नाई के इस्तदलाल और शिकायत पर एक डॉक्टर की नौकरी जाती रही। सबब यह कि डॉक्टर मौसूफ ने शर्मेन उबैद की बहन को दोस्ती की दरख्वास्त भेजी थी। सवाल यह है कि डॉक्टर का अपने मरीज या मरीजा से दोस्ती का रिश्ता क्या माने रखता है और क्या इससे प्रोफेशनल ज़ाब्ता अखलाक मुतासर होता है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर इस किस्म के पैगामात भेजने या कबूल करने या वसूल करने के सिलसिले में कुछ है। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोफेसर आमिर जाफरी से बात की जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SITU के सेंटर ऑफ बायो मेडिकल एथिक्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि मेडिकल प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडी PMDC में सोशल मीडिया के बारे में डॉक्टरों के लिए क्या कोई ज़ाब्ता अखलाक है, क्या इसकी ज़रूरत है। सूरत हाल ये है कि PMDC ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक डॉक्टरों के लिए कोई ज़ाब्ता अख़लाक या ज़ाब्ता अमल तैयार ही नहीं किया।
हमारा कोड ऑफ एथिक्स जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बना हुआ है वो काफी पुराना है और सोशल मीडिया के इश्यूज अब आना शुरू हुए हैं। दुनिया भर में इन मसाइल को हल करने के लिए और डील करने के लिए ज़ाब्ता अख़लाक बनाए जा रहे हैं और PMDC को भी अब चाहिए कि कोई ना कोई ज़ाब्ता अख़लाक मुरतब करे। ना सिर्फ PMDC बल्कि इदारों को भी चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को, कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए इस तरह के ज़ाब्ते बनाए।
लेकिन अगर ज़ाब्ता अख़लाक मौजूद नहीं है इस सिलसिले में तो फिर क्या समझा जाए, खुली छुट्टी समझी जाए? कोई भी डॉक्टर सोशल मीडिया पर अपने मरीजों से राब्ते जिस तरह भी करना चाहे करे, ये उसका ज़ाती फेल समझा जाएगा क्या? है क्या
इस वक्त तक तो ये एक ज़ाती फेल ही की तरह हो रहा है और हर शख्स जो है वो अपने हदूद खुद मुकर्रर कर रहा है क्योंकि कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। पहले जमाने में तो डॉक्टर और उसके मरीज के दरमियान एक जो ताल्लुक था एक लिमिटेड होता था, उसकी कंसल्टेशन क्लिनिक में होता था। अब जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू वर्चुअल रियलिटी में हर वक्त ये ताल्लुक हो सकता है और प्रोफेशनल और सोशल लाइफ जो फिजिशियन की है उसमें ओवरलैप हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि फिजिशियंस को पता हो और उनको बताया जाए, इसकी तालीम दी जाए कि जो सोशल मीडिया का टूल आपके पास मौजूद है उसको सही तरह से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा, जरा हमसाया मुल्क भारत पे नजर डालें सर, वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी ने क्या अपने डॉक्टरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कोई ज़ाब्ता अख़लाक तैयार किया है?
मुझे इसका इल्म नहीं है कि उनके पास कोई सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स उनकी रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया है। ये है कि बहुत से और बॉडीज ने बनाया हुआ है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ज़ाब्ता अख़लाक बनाया हुआ है, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने बनाया हुआ है और बहुत से और बॉडीज ने मुख्तलिफ किस्म के रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस दिए हुए हैं और उनसे देखकर हम अपने अपने इदारों में और अपने नेशनल लेवल के ऊपर, इवन नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इसको ले सकती है कि वो इस तरह का ज़ाब्ता अख़लाक मुरतब करें।
लेकिन प्रोफेसर आमिर जाफरी साहब, पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने जदीद तकाजों के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कभी भी कोई तजवीज दी या तजावीज दी हैं आज तक?
नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने अभी तक इस खुद की कोई तजवीज़ नहीं दी है। नेशनल बायोएथिक्स कमेटी इस तरह से काम करती है और मैं उसका मेंबर भी हूँ कि जब उस पर कोई इश्यूज उसको रेज किए जाते हैं तब वो उसके ऊपर काम करती है। इस तरह से NBC नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने मुख्तलिफ और जाब्ते बनाए हैं, मुख्तलिफ और गाइडलाइंस बनाई है। फॉर इंस्टेंस फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में कि हम फिजिशियन फार्मास्यूटिकल रिलेशनशिप के बारे में कि हम कैसे अपने फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव से और फार्मास्यूटिकल कंपनी से किस तरह से हम अखलाकी तौर पर कॉन्टैक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते, मगर ये चीज वहाँ इशू ये रेज नहीं हुआ है।
तो ऐसा होना चाहिए, इस बात की जरूरत है, हो क्या रहा है? अभी तक किसी ने कोई तजवीज़ दी, कोई मूवमेंट है, कहीं से कोई हल्ला शुरू हुआ है या अभी बिल्कुल खामोशी है?
دیکھیے ابھی تک اس ایریا میں بالکل خاموشی ہے, یہ چیز سامنے نہیں. اس کا سٹیم سیل کی ایک سکینڈل پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ہوا تھا, تو نیشنل بایوٹیکس کمیٹی نے سٹیم سیل ریگولیٹری گائیڈ لائنز بنائی تھی. اسی طرح سے جس طرح سے ابھی آج کل جو میڈیا کے اوپر یہ بحث چل رہی ہے فیس بک کے فرینڈنگ کے بارے میں ڈاکٹر کی, ہو سکتا ہے کہ اسی سے ایک نیشنل بایوٹیکس کمیٹی یا پاکستان میڈیکل ریگولیٹری کاؤنسل اس طرح کے کوئی ضابطے کی طرف سامنے جائے. اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائنز بنائیں. ابھی تک ڈاکٹرز کو ایتھکس کی تعلیم میڈیکل اسٹوڈینٹس کو نہیں دی جاتی ہے, ڈاکٹرز کو ہائر اسپیشلائزیشن کے دوران بھی میڈیکل ایتھکس کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے, اور وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو بالکل کچھ علم نہیں ہوتا.
یہ تھے ایس ٹی آئی یو سے وابستہ پروفیسر عامر جعفری. ایک نئی تحقیق کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتابوں میں صنفی امتیاز کے شواہد ملے ہیں. تدریسی کتب پہ کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نصاب کی کتابوں میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کو تقریباً ہر شعبے میں ذہنی اور جسمانی لحاظ سے زیادہ مضبوط دکھایا گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نامہ نگار نادیہ سلیمان.
پاکستان میں صنفی مساوات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم شراکت نے حال ہی میں ایک تحقیق شائع کی ہے جس میں اسلام آباد کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتب میں صنفی مساوات کا جائزہ لیا گیا ہے. اس تحقیق میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی منظور شدہ درسی کتابوں میں کا جائزہ لیا گیا ہے. تحقیق کے مطابق ان کتابوں میں دکھائی گئی تصاویر میں جہاں مردوں کو جسمانی و ذہنی مشقت والے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, وہیں خواتین کو یا تو گھروں کے اندر مختلف مشاغل میں مصروف دکھایا گیا ہے, یا پھر بطور استانی طالب علم یا پھر نرس دکھایا گیا ہے. تحقیق کی شریک مصنفہ اور شراکت کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاطمہ بلقیس نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا,
اس ریسرچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں کس طرح کے مردوں کے بارے میں کہانیاں ہیں, لیسنز ہیں, اور کس طرح کی ماسکولینٹیز ڈسکرائب کی گئی ہیں, اور یہ لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے کیا میسج سینڈ کرتا ہے. سو لڑکوں کے لیے کہ ان کو بڑے ہو کے کس طرح کا آدمی بننا چاہیے, اور لڑکیوں کے لیے کہ ان کے ارد گرد جس طرح کے آدمی ہیں ان کو کس طرح کنسیپچولائز کرنا چاہیے.
تحقیق میں پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک کی اردو, انگریزی, اسلامیات, تاریخ, معاشرتی علوم, جنرل نالج یعنی معلومات عامہ اور مطالعہ پاکستان کی کتابیں شامل کی گئی ہیں. تحقیق کے لیے نہ صرف نصاب میں شامل موضوعات بلکہ ان کے ساتھ شائع ہونے والی تصاویر کا بھی صنفی مساوات کے تناظر میں تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. چھٹی, ساتویں اور آٹھویں جماعت کی تاریخ کی درسی کتب میں جہاں مردوں اور لڑکوں کی 98 تصاویر استعمال کی گئی ہیں, وہیں خواتین کی محض 4 تصاویر شامل ہیں. فاطمہ کہتی ہیں کہ درسی کتابوں میں اہم سماجی کرداروں میں مخصوص صنف کی کمی سے بچوں میں اپنی شناخت سے متعلق سوالات سر اٹھانے لگتے ہیں.
جب آپ کو اپنا آپ ان تصویروں میں اپنا عکس وہاں پہ نظر نہیں آتا نا, بے شک وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو آپ لڑکی ہیں اور آپ کو وہاں لڑکی نہیں نظر آتی, یا آپ کسی ایسی ایتھنسٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایتھنسٹی کی ڈسکرپشن وہاں پہ نظر نہیں آتی, آپ کے لیے اپنی آئیڈینٹیٹی فارم کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ میری جگہ کیا ہے.
پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیم الف اعلان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر مشرف سیدی کہتے ہیں کہ بچپن اور نوجوانی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری سوچ تشکیل پاتی ہے, اور ایسے میں نو عمر ذہنوں کو کیا بتایا اور سکھایا جا رہا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے.
ینگ مائنڈز کو اس طرح سے شیپ کرنا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بہتر کارکردگی کر سکے, چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا وہ معاشرے کے طور پر ہو. تو اس رپورٹ میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو موقع ہمیں تعلیمی نظام دیتا ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کے لیے, اس موقع کا شاید ہم مکمل طور پہ بہترین استعمال نہیں کر پا رہے.
تحقیق کے مطابق نصاب کی کتابوں میں خواتین کے مقابلے میں اہم مرد شخصیات کو جگہ دی گئی ہے, اور جنگی میدان سے لے کے تکنیکی میدان تک مرد ہی مرد نظر آتے ہیں. مشرف زیدی کہتے ہیں کہ درسی کتب میں شامل مواد میں توازن رکھنا ضروری ہے.
کئی کمپنیاں ہیں جو روبوٹکس میں, ٹیکنالوجی میں, تعلیم میں جو سب سے مطلب جدید سوچ رکھنے والی ہیں, ان کی تکمیل, ان کی تشکیل جو ہے وہ خواتین نے دی ہے. جو پرائیویٹ ایجوکیشن کا پورا ایک ایریا ہے وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے اس میں جو آنٹرپرنورز ہیں, جو سوچنے والے, وہ خواتین ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنے سارے رول ماڈلز ہیں جو خواتین ہیں, جو چھوٹی بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے.
تحقیق کے مطابق بچوں پر درسی کتب کے ہونے والے اثرات کا مسلسل جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ وقتاً فوقتاً صنفی تناظر میں کتابوں کے متن کی تدوین ہوتی رہے. نادیہ سلیمان, بی بی سی, اسلام آباد.
اسپین کی مرکزی حکومت آج سے کتالونیا کی پارلیمان اور سرکاری محکموں کی انتظامیہ یا انتظام سنبھال رہی ہے. لیکن کیا یہ فیصلہ کتالونیا کی عوام اور ان کے منتخب کردہ وزراء کو قبول ہوگا؟ اس موضوع پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے تمینہ قریشی سے.
کاتالونیا کے سابق صدر کارلوس پوج دیمون نے کاتالونیا کی عوام سے اسپین کے خلاف پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے، مگر ہسپانوی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود مسٹر پوج دیمون کو سیاست میں حصہ لینے کا پورا حق ہے. الفریڈ بوش، جو کہ کاتالونیا کی علیحدگی پسند پارٹی کی طرف سے یورپی پارلیمان کے رکن ہیں، نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ کارلوس پوج دیمون واپس آ کر اپنے سرکاری فرائض انجام دیں گے.
مجھے یقین ہے کہ کاتالونیا کے سابق صدر، جن کا عہدہ اب کاتالونیا ریاست کے صدر میں تبدیل ہو چکا ہے، دفتر آ کر اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیں گے. ان کو کاتالونیا کی پارلیمان نے ایک جمہوری طریقے سے اس اہم سیاسی عہدے پر منتخب کیا ہے، وہ اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے.
لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ مسٹر پوج دیمون گرفتاری کے ڈر سے بیلجیم میں پناہ لے سکتے ہیں. بیلجیم کے ایک وزیر تھیو فرینکن کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ پوج دیمون کی بیلجیم آمد کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب کاتالونیا کے دارالحکومت بارسلونا میں ہزاروں لوگوں نے کاتالونیا کی علیحدگی کے خلاف مارچ کیا اور اسپین کی حکومت کے حق میں نعرے لگائے. لگائے گئے نعروں میں سابق صدر پوج دیمون کو جیل بھیجنے کی صدائیں بھی سنائی دے رہی تھیں. سابق سیاستدان ہوزیب بوریل نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاتالونیا کے علیحدگی پسند رہنماؤں کو کوئی حق نہیں کہ وہ ریاست کی علیحدگی کا یک طرفہ فیصلہ کر لیں.
مسٹر پوجدیمون کاتالونیا کی عوام کے ایک حصے کی خواہشوں کے وکیل تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں بھی کاتالونیا کا شہری ہوں اور ان کو اپنی خواہشات مجھ پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں.
بارسلونا میں کاتالونیا کی علیحدگی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگوں نے مختلف وجوہات بیان کیں. خوان مارٹن نے کہا کہ علیحدہ کاتالونیا کے لیے اقتصادی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ غیر متوقع سیاسی صورتحال کی وجہ سے کافی کمپنیوں نے پہلے ہی اپنے دفاتر بند کرنا شروع کر دیے ہیں. ایک خاتون ریبیکا روڈریگز نے کہا کہ وہ کاتالونیا اور اسپین دونوں کو ہی اپنا ملک مانتی ہیں، اور پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی نظر میں انتہائی شرمناک ہے.
کاتالونیا، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے تہمینہ قریشی سے سنا. انڈیا کے قدیم شہر بنارس کا ذکر ہو تو کیا امکان ہے کہ موسیقی کے مشہور بنارسی گھرانے کا ذکر نہ آئے گا؟ پنڈت کشن مہاراج، استاد بسم اللہ خان، گریجا دیوی وغیرہ وغیرہ، فہرست خاصی طویل ہے. عام تاثر ہے کہ کلاسیکی سنگیت میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی ہے، تو کیا سوچتے ہیں اس بارے میں وہ لوگ جو بنارس میں سنگیت کی دنیا سے وابستہ ہیں؟ سہیل حلیم نے انہی لوگوں سے بات کی. سماج فرمائیے رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
کلاسیکل سنگیت کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسے چاہنے اور سمجھنے والے تیزی سے کم ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ تاثر صحیح ہے تو کیا سنگیت کاروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے؟ حال ہی میں ایک مشہور سنگیت کار نے کہا تھا کہ نوجوان اپنے گزر بسر کے لیے کلاسیکل موسیقی کے سہارے نہ بیٹھے. میں بنارس گیا تو ذہن میں یہ سوال تھا کہ دنیا بھر میں مشہور بنارس گھرانہ کس حال میں ہے.
ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑے بہت بڑے کلاکار نے یہ کہا تھا کہ آپ گزارش اپنے جیون گزارش کے لیے سنگیت اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ نربھر نہ رہیں. مگر سچائی یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی بھی کلاکار کو جو سنگیت سے جڑا ہوا ہے بھوکھوں مرتے ہوئے نہیں دیکھا. میری بھی 60 سال کی عمر ہو گئی، مگر کبھی کسی کو مرتے بھوکھوں مرتے نہیں دیکھا. کہیں نہ کہیں اس کے پاس روزگار ہے.
میں معروف سرود نواز پنڈت وکاس مہاراج سے ملنے پہنچا اور پہلے یہ پوچھا کہ بنارس گھرانے کے سنگیت کی خاص بات کیا ہے.
میرا نام وکاس مہاراج ہے، میں بنارس گھرانے کا 14ویں پیڑھی کے روپ میں پرتنیدھتو کر رہا ہوں، اور 15ویں پیڑھی ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی سنگیت لائن میں ہمارے ساتھی ہیں. اور بنارس گھرانے کا جو وادن شیلی ہے وہ بنارس کے اکھڑپن سے جڑا ہوا ہے. بنارس جیسے اکھڑ بنارس ہے، اسی طرح ہماری سنگیت بھی اکھڑ ہے، اور کھلا باز اور کھلے روپ سے बहन मदर हमारे यहाँ होता है।
विकास महाराज अपने तीन बेटों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। वो मानते हैं कि बहुत से नौजवान अब मौसीकी की विरासत छोड़कर दूसरे पेशे इख्तियार कर रहे हैं।
हाँ, फिक्र तो है, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो कम समय में बहुत कुछ चाहती है। समर्पण भाव तो देखिए हमारे देश में कहा गया है कि जब तक आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे आध्यात्म के लिए ले लीजिए, देवी देवताओं को ले लीजिए, मंदिर मस्जिद को देख लीजिए, जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा कि वो है क्या। तो हमारे संगीत घराने में भी यही हुआ। बच्चे पैदा हुए, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, उनको पॉकेट में रोज़ 100-200 रुपए चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो अब उनके पास समय कहाँ है कि वो अपना समय दें संगीत में। जो जैसे हम लोगों आराधना किया, देखिए नए जनरेशन जो हैं जो बाहर देख रहे हैं वो चीज़ देखकर अंदर घर में आते हैं, तो वही चाहते हैं घर के अंदर हो, तो उनको कम समय में ज़्यादा चीज़ चाहिए। हम लोगों का क्या था, रियाज करने बैठ गया, पता नहीं भविष्य में कभी मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, ये श्योर नहीं था कि हम अपना परिवार इससे चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, मगर मेहनत किया और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
लेकिन उनका कहना है कि टेलीविजन की वजह से संगीतकारों के लिए नए दरवाजे खुले हैं।
ये सच्चाई है, टीवी ने बहुत कुछ दिया, तो क्राइसिस तो बनारस के यंग जनरेशन को है, क्योंकि जिस प्रकार से मंच मिलना चाहिए उनको उस प्रकार से मंच मिल रहा है, क्योंकि वो पहले भारत में 10-20 कलाकार नामी गिरामी हुआ करते थे, आज हज़ारों की तादाद में हैं। और होता गया कि अब स्थिति ये आ गई कि जैसे बंगाल के कलाकार हैं वो सिर्फ बंगाल कलाकार को वो प्रमोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कलाकार हैं महाराष्ट्र को प्रमोट कर रहे हैं, पंजाब के कलाकार वो पंजाब को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो जातिवादी और प्रदेश स्तर पे जो क्राइसिस चल रहे हैं वो हम लोगों को उसको झेलना पड़ता है।
वेस्टर्न यूपी में कोई घराना नहीं था इसलिए हम तो बेकार ही रहते हैं।
बनारस की तंग गलियों में जगह जगह साजों की दुकानें हैं। इनमें से एक दुकान इम्तियाज अली की है जो तबला फरोख्त करते हैं।
मेरा काम तो शुरू से यही है, मेरे दादा परदादा और पापा पापा शुरू से यही कर रहे हैं, आज भी हम भी इसी लाइन में हैं। और क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक है जो हर लोग लाइक करते हैं पूरी दुनिया में, आज चलता है पॉप चलता है वेस्टर्न चलता है, लेकिन क्लासिकल अपनी जगह है। क्लासिकल एक ऐसा साज है मतलब आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, तो हमें यही पसंद है इसलिए हम यही करते हैं, और ऊपर वाले का कर्म है कि अच्छा भी चलता है।
करीब ही लक्ष्मी नारायण राजकुमार की दुकान जो ज़्यादातर पुराने साज बनाते भी हैं और उनकी मरम्मत भी करते हैं।
पहले हमारे पिताजी के नाना जी थे, वो सितार तानपुरा इसरा दिल्लुबा ये सब सारंगी ये सब बनाते थे। उसके बाद हमारे पिताजी हारमोनियम सितार तानपुरा अब तो गिटार वायलिन सब आ गया, सब बनाते हैं।
ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जी, हाँ, उसकी वजह से क्या पुराने जो साज हुआ करते थे उनकी चाह लोगों में कुछ कम हुई है?
हाँ, बहुत कम है। अब हारमोनियम ज़्यादा है, गिटार ज़्यादा है, वायलिन ज़्यादा है, कैसियो अर्गन ज़्यादा है, लेकिन हारमोनियम ज़्यादा चलेगा।
और चूँकि इस तरह के साज जो है जो पहले आपने मुझे नाम दिलवाए वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में ज्यादा इस्तेमाल होते थे
जी, हाँ,
तो अब लोगों में क्या शास्त्रीय संगीत का शौक कुछ कम हुआ है?
नहीं नहीं, कम नहीं हुआ है, अधिकांश हो गया है, स्कूल कॉलेज की वजह से ये और बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है।
बनारस के मशहूर संकट मोचन मंदिर में गुज़श्ता बरस गुलाम अली ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। वो भी ऐसे माहौल में जब इंडिया में पाकिस्तानी फनकारों के लिए जगह तंग होती जा रही है। मैंने पंडित विकास महाराज से पूछा कि संगीत के इस सेक्युलर मिजाज का पस मंजर क्या है।
मुख्य कारण ये है कि हमारे पूर्वज जो है उनका संबंध बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों से सीखा और मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा। जो वो परंपरा चली आ रही है, साथ उठना बैठना, भाईचारा, क्योंकि संगीत जो है वो अध्यात्म है और अध्यात्म जब जहाँ पे आ जाते, फिलॉसफी आ जाती है, वहाँ पे न धर्म जात कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब एक समान हो जाते हैं। यही कारण है कि चाहे मुसलमान को लीजिए, वो भी मंदिर मस्जिद में वो गाना गाते हैं, हम लोग भी मंदिर मस्जिद में गाना गाते हैं। ये विदाउट बॉर्डर चीज़ है। क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे क्रिश्चियन हमारे शिष्य हैं जो कि आगे सीखते हैं। तो हमारे यहाँ तो आपने जो कहा ना कि मजहब से, ये मजहब से भरे ऊपर की चीज़ है। यहाँ पर मजहब काम ही नहीं करता। जब तक आप ईश्वर से आप अपना दिल नहीं लगाएंगे तो दिल लगाने के लिए सारे लोग सब फ्री हैं, कोई भी अपना दिल लगा सकता है, वो ईश्वर को पा सकता है। तो संगीत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि दिल लगाने वाली चीज़ है।
इस बात में तो शायद कोई शुबा नहीं कि क्लासिकल संगीत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन माशी दुश्वारियों की कहानियाँ नई नहीं हैं। खुद उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपना आखिरी वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में गुजारा था। सुहेल हली, BBC, बनारस।
سہیل حلیم کی تھی رپورٹ۔ پاکستان کے چین سے متصل سرحدی علاقے خنجراب سے شروع ہونے والی جیپ ریلی بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پہنچ گئی ہے۔ اس جیپ ریلی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ریلی کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ دوسری جانب سرکاری حکام کہتے ہیں کہ صوبے کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جان سے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اس ریلی کا آغاز خنجراب سے ہوا تھا۔ ریلی 2 روز قبل وزیرستان سے متصل بلوچستان کے ضلع جوب پہنچی تھی۔ جوب سے کوئٹہ تک اس ریلی کو سیکورٹی کی غیر معمولی انتظامات میں لایا گیا۔ کوئٹہ پہنچنے پر ریلی میں شریک کراچی سے تعلق رکھنے والی واحد خاتون نے اس رائے کا اظہار کیا تھا۔
پاکستان کے ہر ایک کونے میں جانے کے بعد یہ پتا چلا کہ پاکستان واقعی کتنا خوبصورت ہے، اور میں تمام لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی کہ پاکستان ضرور آئیں اور پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کریں۔
جب کوئٹہ سے ریلی گوادر کے لیے روانہ ہوئی تو اس کی سیکورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کیا گیا، جہاں ریلی کے آگے اور پیچھے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ وہاں فضا میں اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے رہے۔ کلات میں ایک عینی شاہد کے مطابق ریلی کے ساتھ 4 ہیلی کاپٹر پرواز کرتے رہے۔ مختلف علاقوں سے گزرنے کے دوران جہاں لنک روڈز کو بند رکھا گیا، وہاں مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی ایک باری نفری بھی اس کی حفاظت کے لیے تعینات رہی۔ ریلی ایران سے متصل ضلع پنجگور سے ہوتی ہوئی آج گوادر پہنچی۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کے دوران ریلی میں شریک بعض دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ انہیں تاثر نہیں ملا کہ پاکستان میں امن نہیں۔
بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، ایک محبت، ایک امن، دوستی، ایک تعمیر اور ترقی کا عمل، ساری چیزیں ہم اس ریلی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔
مجھے تو ایسا نیگیٹو انسر کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ پاکستان میں امن نہیں ہے۔
اس ریلی کا مقصد پاکستان کے بارے میں ایک مثبت تاثر کو اجاگر کرنا تھا۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع واران کے علاقے جاؤ میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں سرکاری حکام کی جانب سے ان افراد کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئیں، ان کے مطابق یہ شرپسند تھے اور دونوں سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ تاہم آزاد ذرائع سے تاحال ان کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ محمد کاظم، BBC، کوئٹہ۔
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ایلسٹر بیویس۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر فرحت جاوید کی زبانی۔
لندن میں پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کا غیر رسمی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئٹہ سے اغوا کیے گئے دو چینی باشندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقوں میں بھوک کا شکار شہریوں کے لیے امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مونافورٹ پر امریکہ کے خلاف سازش کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے خارجہ پالیسی جارج پوپرڈوپلس نے بھی ایف بی آئی سے غلط بیانی کرنے اور کریملن سے منسلک ایک روسی پروفیسر کے ساتھ رابطے رکھنے کا اعتراف جرم کیا ہے۔ اسپین کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کاتالونیا کی تحریک آزادی کے رہنما کارلوس پوجڈیمون کے خلاف بغاوت کے مقدمات شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔